الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذي اصطفى وما بعد ہمارے پیارے شیخ عارف اللہ شیخ العرب والعجم مجدد زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واز لذت رشک کائنات, اس سے ہم گزشتہ چند ہفتوں سے پڑھ رہے ہیں. آگے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ارض و سما سے غم جو اٹھایا نہ جا سکا, ارض و سما سے غم جو اٹھایا نہ جا سکا, وہ غم تمہارا دل ہے ہمارا لیے ہوئے. اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب میں نے شریعت کے قانون کو زمین و آسمان پر رکھا, یعنی اپنی محبت کے قوانین کو, فرامین محبت الہیہ کو زمین و آسمان پر رکھا, تو زمین و آسمان نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اللہ تعالی ہم سے یہ بوجھ نہیں اٹھے گا. وحملہ الانسان, مگر اللہ کے عاشقوں نے کہا کہ ہم سر آنکھوں پر رکھتے ہیں. اس شعر میں اسی آیت کی طرف اشارہ ہے. اس شعر میں عاشقوں کی وفاداری کی جو تاریخ ہے, اصل میں یہ تابع جغرافیہ ہے. آج روئے زمین پر لوگ بے پردہ لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں, انگلینڈ ہو, باربڈوز ہو, امریکہ ہو, جرمنی ہو, جاپان ہو یا پولینڈ ہو, وہاں ایک اللہ والا اپنی نظر کو بچا رہا ہے. تو کیا آسمان والا اس بندے سے خوش نہیں ہوگا کہ ساری دنیا جس کے حسن پر پاگل ہے, مگر میرا پاگل اس پر پاگل نہیں ہو رہا. یہ میری محبت کی وفاداری کا ثبوت پیش کر رہا ہے. یہ ہے وحم اللہ الانسان, اللہ کی محبت کے اس غم کو اللہ والوں نے اٹھایا. کیا عشق کا یہ دوست تو اعجاز نہیں ہے, کیا عشق کا یہ دوست تو اعجاز نہیں ہے, گلشن میں بھی ہو نالہ صحرا لیے ہوئے. اس شعر کی شرح یہ ہے کہ دنیا کی تمام نعمتوں میں رہتے ہوئے بھی آہ بیابانی نہ بھولے, اپنے پاس آہ صحرا رکھتا ہو, اس کے گلشن میں بھی اس کا آؤ فغاں کا صحرا موجود ہو. عاشق اپنا صحرا خود بنا لیتے ہیں, اللہ کے دیوانے اپنی زمین و آسمان کو دنیا سے الگ کر لیتے ہیں. ان کے زمین اور ہوتے ہیں, ان کے آسمان اور ہوتے ہیں, ان کا گلشن اور ہوتا ہے اور ان کا صحرا اور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ہر عاشق کو ایک الگ عالم دیتے ہیں, لہذا گلشن میں رہتے ہوئے اختر آہ صحرا کی نعمت سے مشرف کیا جاتا ہے. یہ اشعار گلشنی میں ہوئے ہیں مگر آدھی رات کے بعد کے ہیں. میرے 70-80% اشعار آدھی رات کے بعد کے ہیں. تھوڑا سا اس کو عرض کروں اس پہ کہ جو حضرت فرما رہے ہیں کہ ان کا گلشن اور ہوتا ہے اور ان کا صحرا اور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ہر عاشق کو ایک الگ عالم دیتے ہیں, لہذا گلشن میں رہتے ہوئے اختر آہ صحرا کی نعمت سے مشرف کیا جاتا ہے. اس کو بزرگوں کی زبان میں کہتے ہیں خلوت در انجمن, خلوت در انجمن, یعنی جب بندہ اللہ کی راستے میں محنت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, ذکر اذکار کی کثرت کرتا ہے اور اللہ تعالی کی یاد اس کے دل میں بس جاتی ہے, ہر وقت اس کو مولا یاد رہتا ہے, تو وہ لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی اللہ کے پاس ہوتا ہے, لوگوں سے گفتگو کے درمیان بھی, معاملات میں بھی, ہر وقت اسے اللہ یاد ہے. انجمن کے درمیان, انجمن کے درمیان کیا ہے, خلوت ہے, اسے مولا کی خلوت اسے حاصل ہے. جو لوگ خلوت میں جا کر, تنہائی میں جا کر عبادت کر کے جو اللہ کا تعلق پا رہے ہوتے ہیں, وہ یہ انجمن میں بیٹھ کے پا رہا ہوتا ہے. جیسے حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب غوری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے عاشق زار اور جید خلیفہ ہے. تو ایک مرتبہ اکابر کے ساتھ تشریف فرما تھے حضرت مفتی رشید, مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ اور دیگر حضرات تشریف فرما تھے, اور جب حضرت مجذوب ہوتے تھے تو صدر مجلس وہی ہوتے تھے. حضرت کا جو فیض پایا تو اس کی تو شان ہی الگ ہے نا, تو وہی بول رہے ہوتے تھے, اور پھر وہ تو ظاہر ہے شاعر بھی تھے, اشعار بھی, چٹکلے بھی, اور یہ بھی ہاں, تو محفل بس کشت و زعفران کا جو ہے نمونہ ہوتی تھی. تو ایک گھنٹہ بھر تقریباً بات چیت ہوتی رہی اور خوب ہنسی مذاق بھی ہوتا رہا, ہنسی بھی ہوتی رہی اس میں. اور اس کے بعد انہوں نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ اس مجلس میں کون کون حضرات ہیں جنہیں اللہ کی یاد حاصل تھی. اپنے لوگ تھے نا, قریبی بے تکلف احباب تھے, کوئی کسی پہ بزرگی جھاڑنی تو نہیں تھی, اپنے پیر بھائی سارے حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے فیض یافتہ, صحبت یافتہ حضرات, تو بے تکلفی میں اتنی دیر ہم لوگ گفتگو کرتے رہے ادھر کی ادھر کی مثلا, تو کن حضرات کو مولا کی یاد قائم رہی؟ تو اور حضرت خاموش رہے. تو اس پہ حضرت مجذوب نے فرمایا کہ الحمدللہ اس بندے کو ابتدا تا آخر اللہ کی یاد دل میں بسی ہوئی, یاد مولا قائم ہے دائم ہے. اس مجلس سے, اس گفت و شنید سے الحمدللہ اس میں کوئی فرق نہیں. تو کیا تھا, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جب خانقاہ میں تشریف لاتے تھے قیام سے, قیام کے لیے, تو حضرت کا معمول تھا 51,000 ذکر کرنے کا یومیہ. آپ یہ نہ سمجھے کہ کوئی کہے کہ جی ایک مہینے میں 51,000, یومیہ 51,000 ذکر کا معمول تھا. تو اس پہ عرض کر رہا ہوں کہ جب محنت کی جاتی ہے اور ذکر اذکار کی کثرت کی جاتی ہے, گناہ سے بچنے کی محنت کی جاتی ہے, اور شیخ کی کسی سچے اللہ والے یا اس کے خادم کی رہنمائی میں آدمی چلتا رہتا ہے, تو اللہ تعالی کی یاد پھر اس کے دل میں رچ جاتی ہے, بس جاتی ہے, محبت کے ساتھ. جیسے عرض کیا فرض قرونی از قرونکم, اللہ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا, ہے نا. تو بندے کا یاد کرنا کس طرح سے ہے؟ بندے کا یاد کرنا اطاعت سے ہے, فرما برداری سے ہے. جب بندے فرما برداری سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, کیسے یاد کرتے ہیں؟ اپنی عنایت سے, بالعنایہ, ہے نا, بالرحمہ, رحمت سے, عنایت سے اللہ اس کو یاد رکھتے ہیں, یعنی اس پہ اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں, اس پہ اپنی عنایتیں نازل فرماتے ہیں. تو اور ان کی یاد دل میں بس جاتی ہے, مولا کی یاد بسی رہتی ہے, جس کے نتیجے میں وہ جہاں بھی جاتا ہے باخدا رہتا ہے نا, اور گناہ اس سے صادر نہیں ہوتے, گناہ سے بچ جاتا ہے, گناہ کے مواقع آتے ہیں ملتے ہیں, لیکن اس میں اس کا ابتلا نہیں ہوتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یاد بسی ہوئی ہے. تو دو, دو, دو صورتوں میں خوف اور شوق, ہے نا, اللہ کے شوق سے بھی گناہ سے بچتا ہے وہ, اور اللہ کے خوف سے بھی بچتا ہے. کسی وقت خوف کا غلبہ ہوگا, کسی وقت شوق کا غلبہ ہوگا. کبھی شوق اس کو شوق کہہ لیں, محبت کہہ لیں, تڑپ کہہ لیں, وہ بچائے گی گناہ سے, نافرمانی سے, اور کسی وقت خوف بچائے گا. جس وقت جو ہے جیسی جیسا حال ہوتا ہے, جیسا معاملہ ہوتا ہے, اس وقت وہی چیز آ جاتی ہے. اور خوف بھی کیا چیز ہوتی ہے, خوف بھی کیا ہوتا ہے, خوف بھی جو اصل میں خوف جو ہوتا ہے, اصل جو خوف ہوتا ہے وہ اللہ تعالی سے دوری کا خوف ہوتا ہے. عام لوگ تو جہنم جہنم کرتے ہیں, ہے نا, جہنم سے نجات, جہنم سے نجات. اولیاء اللہ کی جہنم مولا سے دوری ہے, وہ تو اس کو سوچ کر کے کہ یہ تو اتنا, یہ تو بہت بڑا عذاب, اس سے بڑا تو عذاب ہی کیا ہے کہ میں مولا سے دور ہو جاؤں, اللہ سے دور ہو جاؤں, یہ ان کے اسی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فر سکھلائی ہمیں. کیا سکھلایا؟ اللہم انی اسلک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار. یا اللہ میں آپ سے آپ کی رضا اور جنت کا سوال کرتا ہوں. دیکھیے کیا مانگ رہے ہیں؟ پہلے رضا مانگ رہے ہیں. تو رضا جو یہی جو اللہ والے اور عارفین جو ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی جن کو معرفت نصیب ہو جاتی ہے, وہ کیا؟ اللہ کی رضا. اللہ کی رضا کو مقدم رکھتے ہیں ہر چیز پر. اور یہ رضا یعنی قرب, رضا قرب. قرب ان کے نزدیک سب سے بڑی دولت بن جاتی ہے. مطمع نظر قرب الہی ہوتا ہے, اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام کیا نہیں میں نے کہ میں اللہ سے دور ہوا, قرب چھن گیا. تو بس وہ چیز ان کو کانپ جاتے ہیں وہ, اور اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں. حضرت مشہور صوفی بزرگ حضرت ممشاد جینوری رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا وقت تھا, تو ہوش میں آئے تو کسی نے کہا حضرت دعا فرمائیے آپ کو اللہ تعالی جنت نصیب فرمائے. تو کیا فرمایا؟ فرمایا کہ الحمدللہ 30 سال سے جنت اپنی پوری رانائیوں کے ساتھ مجھے پیش کی جاتی رہی, پورے یعنی سجاوٹ کے ساتھ, خوشنمائیوں کے ساتھ مجھے جنت 30 سال سے پیش کی جا رہی, لیکن میں تو جنت کے مالک کا مشتاق ہوں. مقصد اس سے یہ کوئی صحیح نہ سمجھے کہ بھی تو جنت کی توہین ہے. نہیں, اس لیے کہ جنت ہی میں تو مولا کی رضا ملے گی, لیکن اصل مولا کی رضا ہے, اور جنت چونکہ اس کی جگہ ہے. جیسے مکان اور مکین, حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ہمیں سمجھایا کرتے تھے, حضرت فرمایا دیکھو بھائی ایک ہے مکان اور ایک ہے مکین. مکان کی جو رونق ہے وہ مکین سے, مکان بہت عالی شان ہے, ہزاروں ایکڑ پر بنا ہوا ہے, کتنے کمرے اس میں اور سجاوٹ ہے ایک اعلی سے اعلی, اور اگر اس میں کوئی زی روخ نہیں ہو تو کیا ہے اس مکان میں؟ وحشت ہے. مکان کی جو قدر و قیمت ہے وہ مکین سے ہے. اس میں رہنے والا آدمی کیسا ہے, اس نے کیسا رکھا ہوا ہے. تو جنت کی جو قدر و قیمت عارفین کے نزدیک, اللہ والوں کے نزدیک ہے, وہ اللہ تعالی کی رضا کی وجہ سے ہے کہ یہ یہاں چونکہ اللہ کی رضا ملے گی, اور دوسری بات کہ اللہ نے حکم دیا کہ مانگو جنت, ہم سے جنت کا سوال کرو. حدیث شریف میں آتا ہے, اس کا مفہوم ہے کہ جو شخص 3 مرتبہ جنت مانگے, 3 مرتبہ مانگے, یا اللہ مجھے جنت عطا فرما, اور فرمایا جب مانگو تو جنت الفردوس مانگو, چھوٹی جنت کیوں مانگتے ہو؟ مانگو تو اونچی چیز مانگو, جب بھی مانگو تو جنت الفردوس مانگو. تو جب جو شخص 3 مرتبہ جنت الفردوس مانگے, جنت مانگے, تو جنت خود یہ کہتی ہے کہ اللہ اپنے اس بندے کو تو مجھے عطا فرما دے. اور اسی طریقے سے جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ چاہے, یا اللہ مجھے جہنم سے پناہ عطا فرما, دوزخ سے پناہ عطا فرما, عذاب نار سے پناہ عطا فرما, تو جہنم اللہ سے عرض کرتی کہ یا اللہ اس شخص کو تو مجھ سے دور کر دے, حفاظت فرما دے اس کی مجھ سے 3 دفعہ. تو مانگنے کا حکم ہے, مانگو. جہنم سے پناہ مانگنے کا حکم ہے, جنت کی طلب کرنے کا حکم ہے. اس طلب میں وہ جنت مانگ رہے ہوتے ہیں, اور اس حکم کی تعمیل میں جہنم سے پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں. لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ اصل جو عذاب, اصل جو وہ ہوتا ہے, وہ اللہ تعالی سے دوری کا ڈر ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ ہم اپنے اس فعل بد کی وجہ سے اللہ تعالی سے ہم دور نہ ہو جائیں. اور وہ جو حضوری کی لذت مل رہی ہوتی ہے اللہ تعالی کے تعلق کی, تو جس کو حضرت مجذوب نے فرمایا کہ بھئی یہ تعلق تو جسے ملتا ہے وہی محسوس کرتا ہے, یہ الفاظ میں نہیں بیان ہوتا, یہ الفاظ میں نہیں بیان ہوتا, یہ تو جو کھا رہا ہوتا ہے سمجھو وہی اس کے ذائقے کو سمجھ رہا ہوتا ہے. صرف بتلانے سے نہیں ہوتا کہ آم چینی کی طرح میٹھا ہوتا ہے, یا شہد کی طرح میٹھا ہوتا ہے, یا گڑ کی طرح میٹھا ہوتا ہے, یا فلاں چیز کی طرح میٹھا ہوتا ہے. جب تک آم کو کھائے گا نہیں, اس کی مٹھاس کو سمجھے گا نہیں. تو یہ جو قرب جو اللہ والوں کو محنت اور مجاہدے اور اللہ کے فضل سے جو نسبت عطا ہوتی ہے اس کو وہ حضرات ہی محسوس کر رہے ہوتے ہیں, اور اس دولت کے آگے ساری نعمتیں کہنا چاہیے بلکہ سارا جہان ہیچ ہوتا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, عظیم صوفی بزرگ, شاہان مغلیہ کا دور ہے, مغل حکمرانوں کا, جن کی سلطنت پتہ نہیں کہاں افغانستان سے وہ بنگال تک اور ادھر یہ برما تک, اتنا بڑا رقبہ جو ہے مغلیہ بادشاہوں کا, اور اس میں دہلی کی جامع مسجد میں بیان فرما رہے ہیں اور وبانگ دہل اعلان فرما رہے ہیں کہ اے شاہان مغلیہ اس فقیر کے دل میں اللہ تعالی کی محبت کے جو موتی ہیں اور یہ جو دولت ہے اگر یہ تم لوگوں کو پتہ چل جائے, تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ کیا دولت ہے, تو تم تلواروں سے چھیننے کے لیے آؤ گے ہم سے. ہمارے پاس جو دولت ایک بوریا نشین کے پاس جو چٹائیوں پہ بیٹھتے ہیں لیکن ان کے دل میں وہ دولت محسوس کرتے ہیں, وہ ان کے سامنے یہ ہیرے اور جواہرات اور یہ سلطنت اور یہ فلاں اور یہ فلاں یہ سارے ہیچ معلوم ہوتے ہیں, کہتے ہیں بس یہ ہمیں مل گیا, سب مل گیا, کہ تو میرا تو سب میرا, فلک میرا زمین میری, ایک تو میرا تو سب میرا, فلک میرا زمین میری, ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. اور دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار, دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار, یا کہہ لے مہکتی تھی بہار. دل بیابہ ہو گیا عالم بیابہ ہو گیا, ہے نا, یہ گناہ کی نوست سے دل بیابہ ہو جاتا ہے. جو دل کی رونق ہوتی ہے وہ گناہ کی نوست سے زائل ہو جاتی ہے, اور نیکی کی برکت سے دل مہک جاتا ہے, دل روشن ہو جاتا ہے, دل جلا پا لیتا ہے, دل میں نور آ جاتا ہے. نیکی کی برکت سے, تقوی کی برکت سے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے. تو دل گلستاں تھا, اب جب دل روشن ہو گیا, مہک اٹھا اللہ تعالیٰ کے تعلق سے, نیکی کی برکت سے اور تقوی کی برکت سے, تو کیا ہوتا ہے پھر, دل گلستاں تھا تو ہر شے سے مہکتی تھی بہار, ہر شے اچھی معلوم ہوتی, ہر شے بھلی معلوم ہوتی تھی. لوگ باغیچے میں جاتے ہیں, پارک جاتے ہیں, گارڈن جاتے ہیں, سی سائڈ جاتے ہیں, کس کے لیے, تفریح کے لیے, دل تفریح کے لیے جاتے ہیں نا, کہ چلو بھائی ذرا سیر کریں, ذرا دل بہلائیں اور جو ہے وہ کریں. اور یہ لوگ جو ہوتے ہیں, اللہ والے جو ہوتے ہیں, وہ کیا, وہ بس اپنے قلب کو دیکھتے ہیں اور مہک جاتے ہیں, قلب کو دیکھتے ہیں اور جلا پا لیتے ہیں اللہ کے تعلق کی برکت سے, چاہے وہ کٹیا میں ہو, چاہے ساحل سمندر پر ہوں, چاہے کہیں پر ہوں, انہیں مزہ مل جاتا ہے, ان کی کہہ لو کہ تفریح ہو جاتی ہے, انہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ چلے جائیں وہ الگ بات ہے, لیکن جانا ضروری نہیں ہے, وہ تو ہر وقت اپنے دل میں باغیچہ پاتے ہیں, ہر وقت اپنے دل میں باغ پاتے ہیں, ہر وقت اپنے دل میں جنت پاتے ہیں, انہیں ان ظاہری پارکوں کی ضرورت نہیں ہوتی, ان ظاہری سی سائٹس کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں وہ جسمانی اپنے جسم کی حفاظت کے لیے اور اس کے لیے چلے جائیں وہ الگ بات ہے, لیکن وہ ان چیزوں کے محتاج نہیں ہے. تو دل گلستاں تھا تو ہر شے سے مہکتی تھی بہار, ہر شے اچھی لگتی تھی. اور یہ مومن کی بھی کی ایک صفت اسے بیان فرمائی ہے, حدیث شریف میں مومن کی صفت آئی نا, کیا آئی ہے, کہ جب وہ اس سے کوئی نیکی سرزد ہوتی ہے تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے, وہ خوش ہو جاتا ہے, نیک کام کر کے اسے اچھا معلوم ہوتا ہے, خوشی محسوس ہوتی ہے. تو جب اچھا محسوس ہوا تو کیا ہو گیا, پھر ہر چیز اچھی لگ رہی ہے. جیسے کسی نے کہا کہ پیٹ میں جب چارہ گیا تو اچھلنے لگا بیچارہ, جب پیٹ میں کھانا گیا تو پھر دنیا ہری ہری لگ رہی ہے، جب پیٹ خالی تھا تو پارک میں بھی پڑا ہوا ہے، سی سائڈ میں بھی پڑا ہوا ہے، لیکن پیٹ خالی ہے. اب بتاؤ اسے کچھ اچھا لگے گا؟ کچھ نہیں. بھائی کچھ کھانے کو دو. ارے بھائی اتنا اچھا دیکھیے سہل، کتنی اچھی لہریں آ رہی ہیں، کیسی اچھی ہوا چل رہی. بھائی مجھے کچھ نہیں اچھا لگ رہا، مجھے تو پیٹ میں کھانا چاہیے، میرے تو پیٹ جو ہے وہ خالی ہو رہا اور میں تو بس بھوک سے تڑپ رہا ہوں، مجھے کھلا دو پہلے کچھ. تو اس کے جب پیٹ میں جب کچھ جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں نا، دنیا ہری ہری لگنے لگ گئی. تو ہری ہری سوچتی بھی ہے، پھر ہری ہری لگنے کے بعد پھر ہری ہری سوچتی بھی، نہیں تو اس سے پہلے خزاں ہی خزاں معلوم ہوتی ہے. تو اسی کو فرمایا کہ نیک مومن جب نیکی کا کام کرتا ہے، کوئی نیک کام کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اسے اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، اور جب اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، کوئی برائی ہو جاتی ہے، کوئی نیکی چھوٹ جاتی ہے تو دل بجھ جاتا ہے. یہی ایمان کی علامت ہے کہ گناہ پر افسوس کا ہو جانا، ندامت کا ہو جانا، تکبیر اللہ چھوٹ گئی، افسوس ہوا نا، ہوا نہیں ہوا، آہ نکل گئی، کیا میری تکبیر اللہ نکل گئی ہے، اتنی بڑی دولت نکل گئی، کتنی تکلیف ہوئی. تو فرمایا یہ مومن کی علامت ہے کہ کوئی گناہ اگر سرزد ہو گیا، برائی ہو گئی تو اس کو افسوس ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اس کا مداوع کرتا ہے، استغفار، توبہ، اور آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عزم. تو اس کو اسی کو فرمایا کہ دل جب کیا ہوا، جب گلستان تھا، کبو گلستان تھا، تو ہر ایک چیز سے مہکتی تھی باہر، اور گناہ ہوا، خطا ہوئی، کوئی نیکی میں کمی ہو گئی، طاعت میں کمی ہو گئی، یہاں تک کہ وظیفہ چھوٹ گیا. ایک آدمی کا ایک وظیفہ ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، سبحان اللہ پڑھتا ہے، دروشی پڑھتا ہے، استغفار پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، وہ غذا بن چکا ہوتا ہے، کرنے کی برکت سے، روزانہ کرنے کی برکت سے اس کو ایک عادی ہو چکا ہوتا ہے اس وظیفے کا، اس معمول کا. ہے نا بھائی، جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں نا، صبح ناشتہ، دوپہر کھانا، پھر چائے، پھر رات کھانا، اب اس کے ہم عادی ہو چکے ہیں. اب ایک وقت نہیں ملے تو عجیب سی کیفیت رہے گی، شام کی چائے نہ ملے تو کہتے ہیں بھائی پھیکا پھیکا لگ رہا ہے، طبیعت فریش نہیں ہو رہی، کمی. تو ایسے ہی جو لوگ اپنے اوراد و وظائف کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، پھر ان کو ایک پھیکا پھیکا لگتا ہے، کمی لگتی، افسوس کرتے ہیں. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ عارف باللہ تھے، ایک مرتبہ مصروفیت میں کہیں مغرب کے بعد وابی نہیں پڑھ سکے. اس بات کے راوی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دار الخلافہ ہیں، میں نے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا. تو حضرت ڈاکٹر صاحب نے عشاء کی نماز کے بعد، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے سمجھ لیجیے، یہ جو بات بتانے جا رہا ہوں یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، یہ اپنے ذوق کی بات ہے، اللہ والوں کے ذوق کی بات ہے. تو عشاء کی نماز کے بعد حضرت نے چند نوافل ادا کی، اور پھر یہ فرمایا کہ بھائی دیکھو، ویسے تو نفل کی قضا ہے نہیں، ویسے تو نفل کی قضا کوئی نہیں ہے، لیکن ایک معمول تھا مغرب کے بعد جو پورا نہیں ہوا تھا، تو ایک کسک سی تھی، تو وہ میں نے دو چار نفلیں پڑھ کر عشاء کے بعد اس کا کچھ بداوا کر لیا. اور میرے موجودہ شیخ حضرت مولانا محمد القادر دیروی صاحب دارالکات ہوں، حضرت کو بھی میں نے یہ دیکھا کہ بعض دن حضرت نے اشراق کے بعد کچھ نوافل ادا کی، اشراق کے بعد، اور یہ فرمایا کہ آج تہجد میں ذرا دیر سے آنکھ کھلی تو معمول ویسا پورا نہیں ہوا، کچھ کمی تھی، تو اس وقت تھوڑی سی میں نے دو چار پانچ چھ نفلیں پڑھ کے اس کمی کو پورا کر لی. تو یہ جو ایک کہتے ہیں نا خوراک، ہم تو مادی خوراک کو جانتے ہیں، روحانی خوراک کے ہم، اللہ معاف فرمائے ہمیں، ہم عادی نہیں ہوئے، اللہ والے اس روحانی خوراک کے عادی ہو چکے ہوتے، تو انہیں کمی کمی سی محسوس ہوتی رہتی، اور وہ اس کو اس وقت نہیں کیا تو بعد میں کر لیے، ہے نا، کہ کچھ تو مداوا ہو جائے، کچھ تو پیٹ، کچھ تو روح بھر جائے، کچھ تو جو ہے وہ مل جائے، اس وقت پہ نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں. تو چونکہ نفل نفل ہے اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، کر لیا تو اچھی بات ہے، نہیں کیا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن چونکہ عادی ہو گئے تو اب وہ مانگ رہا ہے، اب وہ روح جو ہے نا وہ چیز مانگ رہی ہے. یہی ہمارے اکابر کا یہ معمول رہا ہے، وہ اپنے آپ کو اوقات میں ایسے جکڑتے ہیں اپنے آپ کو، صبح سے شام تک کے معمولات کو میں اپنے آپ کو جکڑ کے رکھتے ہیں، اور وہ ان کا جکڑنا ہے اس وقت کے اوپر اس کام کو کرنا بالآخر اس کام کو کروا لیتا ہے، کیونکہ نفس تو بہت ڈنڈی مار ہے، نفس تو بہت چور ہے، لیکن جب مضبوطی کے ساتھ اس پہ آدمی مداومت کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ وقت اس کو خود آواز دیتا ہے. جیسے کوئی آدمی شراب کا پابند ہے، چاش کا پابند ہے، عوامین کا پابند ہے، آخر شب میں تہجد کا پابند ہے، تو وہ وقت خود اسے اٹھواتا ہے. شراب کا وقت آئے گا مثلا تو اشراق پڑھوائے گا، چاش کا وقت آئے گا تو اس کو یاد دلائے گا بھائی چاش پڑھنی ہے، عوامین. اس طرح سے نوافل کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ فرض تو فرض ہی ہے، اس میں کیا سوچ بچار اور اس میں کیا کمی کوتاہی ہو، تو کرنا ہی کرنا ہے. یہاں تک کہ نفل تک اس آدمی سے وہ کام کروا لیتا ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ، حکیم الامت، مجدد الملت، کیسا انہوں نے اپنے آپ کو وقت میں کا پابند کیا تھا، کیسا کہ دیکھنے والوں نے یہ بتلایا کہ 10 سال کے بعد بھی اگر کوئی شخص جائے حضرت کے یہاں تو 10 سال پہلے جس وقت وہ جو کام کر رہے ہوتے تھے 10 سال کے بعد بھی اس وقت وہی کام کر رہے ہوتے تھے. اپنے آپ کو ایسا پابند کیا تھا، ایسا جکڑا تھا وقت کے اندر، اور اسی میں برکت ہوتی ہے، اسی کی برکت سے یہ اکابر، ہمارے اکابر نے اتنا اتنا کام کیا ہے، یہ اتنی تصنیفات، یہ اتنے موائز، یہ اتنے لوگوں کی تربیت، جو ہم کہتے ہیں بھائی اتنا سارا کام کیسے کر لیا انہوں نے، ہم تو یہ پڑھ بھی نہیں سکتے جتنا کہ انہوں نے لکھ لیا، اور پھر اس ساتھ دیگر مصروفیات. الحمدللہ ہم نے بھی ایسا اکابر کی زیارت کی ہے، ان کی اللہ نے ہمیں صحبت عطا فرمائی. میرے شیخ اول حضرت مولانا محمد یوسف دھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی محمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا راولحق کلیانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت ہمارے عارف باللہ شیخ العرب والعجم مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور جو موجودہ مشائخ ہیں اس وقت ہمارے، سب کا ہی یہی حال ہے بھائی. ایسا اپنے آپ کو، اپنے اوقات کو وصول کرتے ہیں، اپنے آپ کو ایسا پابند کرتے ہیں کہ پھر وہ اس میں خلل نہیں آتا، اور تعلیم ان کو دیکھ کر کے، جس کو کہتے ہیں نا کہ اذا روح ذکر اللہ، جنہیں دیکھ کر مولا یاد آ جائے. اللہ والے کون ہیں؟ اذا روح ذکر اللہ، اللہ والے وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. تو یہ حضرات وہی حضرات ہیں کہ انہیں دیکھ کر کے ہی مولا یاد آتا. اچھا، یہ چیز صرف دین ہی کی بات نہیں ہو رہی، دنیاوی مصروفیات بھی، دنیا کے کام کاج بھی، مباح امور، اس کی بھی یہ حضرات ایسے ہی پابندی فرماتے ہیں، یعنی اپنے اوقات کو مصروف رکھتے ہیں. فارغ رہنا، بیکار رہنا انتہائی ناپسندیدہ گردانتے ہیں، کیونکہ جیسے کہا کہ خالی گھر میں شیطان آ جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ خانہ خالی دیو میں گیرت، خانہ خالی، خالی گھر میں جو میں گرے شیطان جنات آ جاتے ہیں. تو ایسے ہی خالی جو آدمی رہتا ہے، جو آدمی مباح امور اختیار نہیں کرتا، کہہ لیں نکھٹو بنا ہوا ہے، نہ کماتا ہے نہ کجاتا ہے، یہ کوئی فعل پسندیدہ نہیں ہے، یہ فعل قبیح. ہمارے اکابر نے، یعنی مثالیں ہیں کہ آخر تک بھی کام کی، یعنی ڈاکٹر صاحب کی مثال دے لیجیے، تقریباً 90 سال کی عمر تھی ڈاکٹر عبد الحی عارفی رحمۃ اللہ، صبح 8 بجے سے لے کے 12 بجے تک مطب کرنا، یہی پاپوش میں، یہ حضرت نے آخر تک کیا ہے نا. اور پھر اس کے بعد جا کر اپنے دیگر ظہر کی نماز ادا کرنا، کھانا تعمل فرمانا، آرام فرمانا، پھر اسی میں اور اس مطلب کو بھی جو ہے وہ روحانی مطلب بھی بنایا. صبح صبح سارے حضرات پہنچتے تھے, بڑے بڑے حضرات اقتصاب فیض کے لیے, مفتیان اکرام, علماء اکرام, دیگر شعبہ زندگی سے آنے والے حضرات, آدھا گھنٹہ دینی گفتگو ہوتی تھی اور پھر جو ہے جسمانی علاج چلتا تھا. تو اپنے آپ کو پابند کیا ان اوقات کا, فالتو نہیں. جس کے ذمہ جو بھی شعبہ ملا, جس کو دینی خدمت ملی, انہوں نے دینی خدمت کو اختیار کیا, وہ شب و روز دینی خدمت میں لگے. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے فارغ کر لیا تھا, خانقاہ میں بیٹھتے تھے, طالبین آ رہے ہیں, مل رہے ہیں, ملاقات کر رہے ہیں, سفر چل رہے ہیں وغیرہ وغیرہ, فالتو نہیں بیٹھے. یعنی اپنے اوقات کی ایسی محافظت, یہ دین کا ایک اہم شعبہ ہے, اپنے اوقات کی حفاظت کرنا, اپنے آپ کو مباح امور میں مشغول رہنا, اور شیطان سے بچنے کا سب سے اہم ہتھیار کہہ لیں آپ. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہ دیکھو یہ زمانہ اب زیادہ تنہائی میں رہنے کا نہیں. پہلے زمانے میں اولیاء اللہ بزرگان دین بزرگوں کی مثالیں ملتی ہیں کہ وہ غاروں میں چلے گئے, جنگلوں میں چلے گئے, فلاں جگہ اتنا مجاہدہ کیا, یہ کیا, ایسے کیا, ایسی محنت کی, کیا تنہائی میں جا جا کے کر دیتے. فرمایا کہ اس زمانے میں تنہائی کی ضرورت زیادہ نہیں ہے, بلکہ تنہائی مضر ہو جاتی ہے. اکیلے میں نفس اور شیطان کا حملے زیادہ ہوتے ہیں, اس لیے بس بقدر ضرورت تنہا رہو. کس وقت بھائی جب سونا ہے, اب سونا ہے, غیر شادی شدہ آدمی ہے, ٹھیک ہے, اپنا سویا اٹھ کے اب کیا کرے, جو بھی معاملات کام دھندے میں لگ جائے, اور فالتو وقت ہے, فارغ وقت ہے, اپنے اچھی صحبت میں چلا جائے, اپنے شیخ کے یہاں چلا جائے, اپنے اچھے دوستوں میں بیٹھ جائے. اکیلا بیٹھنا اس کے لیے مضر ہوگا, وساوس کا حملہ ہوگا, شیطان کا حملہ ہوگا. تو اور کسی وقت ایسا موقع آئے کہ آپ اکیلا بیٹھا ہوا, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, اور شیطان کا حملہ ہونے لگے, تو چلا جائے کسی اپنے اچھے دوست کے پاس, چلا جائے پیر بھائی کے پاس, چلا جائے جس سے اس کی محبت ہے, معانست ہے, اس کے پاس چلا جائے, اچھے دوست کے پاس چلا جائے, تو کم سے کم اس حملے سے بچ جائے گا, اور اس دونوں حملوں سے, شیطان کے حملے سے بھی اور نفس کے حملے سے, دونوں کے حملے سے انشاءاللہ بچے گا. تو حضرت نے فرمایا کہ خلوت بقدر ضرورت, کتنی, جب ذکر کر رہا ہے, جب قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے, اس وقت ضرور اہتمام کر لے کہ ایک سوئی کے ساتھ ذکر کرے, ایک سوئی کے ساتھ تلاوت کرے, باقی زیادہ نہیں تو دیکھنے میں یہ آیا ہے زمانے میں کہ وہ جو ہے نا وساوس کا بھی ہجوم ہونے لگتا ہے ایسے لوگوں پہ. اور یہ دور تو کہتے ہیں بھائی ٹینشن اور ڈپریشن دو چیزوں کا دور ہے. جس کو دیکھو جی ٹینشن ہے, جس کو دیکھو جی ڈپریشن ہے, تو وہ اس کی بھی حضرت فرماتے ہیں کہ اس کا بھی یہی علاج ہے کہ اچھے دوستوں میں ہنسو بولو. بعض لوگ ہنسنے کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں, ان کے نزدیک ہنسنا لگتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دین سے خارج ہے, حالانکہ دین سے خارج نہیں. یہ اطباء بھی فرماتے ہیں کہ یہ ضروری ہے بشاشت کے لیے, صحت کے لیے ضروری ہے. اور اگر تھوڑا زور سے ہنس لے آدمی کہ جسم ہل جائے, تو کہتے ہیں کہ دوران خون بہتر ہو جاتا. سائنس نے بھی آج تحقیق کی, اصل تو ہمارے دین میں ہے بھائی, اصل تمہارے دین. حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے تھے دیکھو بھائی, فرمانبردار بچہ, فرمانبردار اولاد اگر ہنسے تو ماں باپ کیا ہوتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں, بولے بھائی خوش ہوں گے. کیوں خوش ہوں گے, میرا بچہ خوش ہے جب تو ہنس رہا ہے, صحت مند ہے تو خوش ہو, وہ بچے کی خوشی سے وہ بھی خوش ہوتے ہیں بھائی. نہیں, نافرمان اولاد ہنستی ہے تو ماں باپ اس کو دیکھ کر کے غصہ ہوتے ہیں کہ دیکھو کہ جو ہے ہنس بھی رہا ہے, ہنستا بھی ہے, اس کو احساس بھی نہیں کہ ماں باپ ناراض ہو رہے ہیں کسی چیز پر اور ہنس رہا ہے, تو اس کو ناراض ہوتے ہیں. فرمایا بالکل ایسے ہی اللہ تعالی اپنے مومن بندوں کو جب دیکھتے ہیں ہنستے ہوئے, دیکھو نا آج صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی, اگر نہیں سنی آپ نے تو آج سن لیجئے, ترجمہ میں سنا دیتا ہوں کہ جب کوئی کسی کو مومن کو ہنستا ہوا دیکھے تو یہ دعا دے کہ یا اللہ اس کو ایسا ہی ہنستا ہوا رکھ, مفہوم عرض کر رہا ہوں. ہنستے ہوئے کو دیکھ کر کے دعا دو کہ اللہ اس کو ایسے ہی ہنستا ہوا رکھیے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے وہ اللہ ہی کی تو بات ہے نا. اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو ہنستا ہوا دیکھ کر اللہ بھی خوش ہوتے ہیں کہ یہ بندہ میرا فرم بردار ہے. تو اس کی ہنسنے کو اللہ کے نزدیک قرب مل رہا ہے اس کو. تو یہ کوئی دین سے خارج چیز نہیں ہے ہنسنا اور مسکرانا. اور خندہ پیشانی سے ملنا, مسکرا کر ملنا, اس کی تو تعلیم ہے. یہ تو دین بھی سکھلایا گیا ہے. آج بعض لوگ غلط فہمی سے مسکراہٹ یا ہنسنے کو سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو کچھ اور ہی چیز ہے. یہ ہمارے حضرت والا فرماتے تھے, دیکھو بھائی جب کوئی ایسا آدمی اگر آ جاتا تھا جو حضرت ہنسے کسی بات پہ اور نہیں ہنسے, تو ایسا بھی ہوا ہے کہ حضرت نے فرمایا بھائی ان کی آپ کی مناسبت ہم سے نہیں ہے. کیوں؟ شیخ ہنس رہا ہے, آپ اس استفادے کے لیے آئے مثلا, تو آپ بھی اس کی ہنسی میں ساتھ دو. ہنسنے کی بات ہے تو ہنسے نا, وہ تو آپ کو بھی ہنسنا چاہیے. اور نہیں ہنس رہے آپ تو گویا کہ آپ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں نہیں ہنسنے کی بات نہیں تھی, آپ تو بلا وجہ ہنس رہے تھے. کتنی دور تک چلی یہ بات. اور اسی طرح اگر شیخ رو رہا ہے تو بھائی رو تم بھی, کیوں نہیں روتے ہو؟ رونے کی بات پہ رو. اگر رو نہیں سکے تو رونے کی منہ بنا لو, شکل ہی بنا لو رونے جیسا. کھانے میں جیسے ساتھ دیتے ہو تو رونے میں کیوں نہیں ساتھ دیتے ہو؟ اسی طرح رونا آ جائے گا. اللہ والوں کے جب یا ان کے خاتموں کے جائیں گے کچھ تو کیسے آئے گا؟ اسی طرح آ جائے گا. ہمیں رونا نہیں آ رہا مثلا, ہمارا دل سخت ہے, سیاہ ہے, اللہ معاف فرمایا ہمیں, اور ہم کسی اللہ والے کے جاتے ہیں یا اس کے کسی سچے خادم کے جاتے ہیں, وہ رو رہا ہے تو بھائی ہم کم از کم شکل ہی بنا لیں اور اللہ سے مانگے کہ اللہ دیکھیے جیسے یہ روتے ہیں گناہوں کو یاد کر کے یا آپ کی محبت میں یا آپ کی اس میں, ہمارے بھی دل ویسے کر دیجیے کہ ہمیں بھی رونا ہے. ہمیں رونے نہیں آتا, ہم ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ایسے, وہ رو رہے ہیں ہم ان کو ایسے دیکھ رہے ہیں. بعضوں کو دیکھا ہے تو یہ کیا بات ہے بھائی. تو فرمایا ہنسنے میں بھی ساتھ ہے رونے میں بھی ساتھ ہے, شکل ہی بنا لو. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, حضرت والا کی تعلیمات پر ہمیں کما کہو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں, اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں اپنے بندوں کے اوپر, اور انہوں نے اپنی نعمتوں کو محدود نہیں کیا ہے. یہ سمجھنے کی بات, ہم خود محدود کر لیں اپنے اوپر, خود پابندیاں لگا لیں اپنی مرضی سے, تو یہ ہماری نادانی ہے, جہل ہے. ایک بزرگ جو ہے وہ ملنے گئے دوسرے بزرگ سے, کسی آدمی سے ملنے گئے تو دیکھا تو وہ صوفی آدمی تھا, شاید کسی کی صحبت نہیں ملی تھی, تو بہترین قورمہ سالن, اچھا کیا کر رہا ہے, اس کو پانی ملا رہا ہے اور پانی ملا کے اس کو پتلا کر کے کھا رہے ہیں. تو ان سے پوچھا بھائی یہ کیا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا میں اپنے نفس کو لذت نہیں دوں گا, میں اپنے نفس کو لذت نہیں دوں گا. تو ان بزرگ نے فرمایا کہ بھائی یہ اللہ کی ایک نعمت ہے, اللہ نے اس کو حلال کیا ہے, اس کو کھا کے اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ اچھی نعمت کھا کر, اچھا خاصا قورمہ ہے تڑکا لگا ہوا روغن والا, تو اچھا کھانا کھاؤ اور شکر ادا کرو اللہ کا, ممانعت تو نہیں ہے. اس شکر کرنے میں قرب الہی میں جو اضافہ ہو جائے گا. تو ایسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو عام کیا ہے اپنے بندوں کے لیے, اپنی مخلوق کے لیے, ہم اس کو خامخواہ محدود کریں. ہاں شکر ادا ضرور کریں اللہ تعالیٰ کا. اور وہ دیکھیے دنیا میں کوئی شخص کسی کا کوئی کام کر دیتا ہے, اس کا اس نے کچھ مدد کر دی, اور کسی مشکل وقت میں کام آ گیا, کوئی ضرورت پوری کر دی, ابھی کیا ہوتا ہے؟ اس کا شکر گزار ہوتا ہے, احسان مند ہوتا ہے, اور کوشش کرتا ہے کہ میں اس کا احسان کسی وقت اتاروں. کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ یہ سلامتی تباہ کی علامت. نہیں تو کم سے کم شکر تو ادا کرے گا ہی, دس آدمیوں کے سامنے بھی شکر ادا کرے گا اس کا, بھائی فلاں نے ہمارا بڑا ساتھ دیا, بڑا ہو گیا. ہم سب کے اصل میں جو منعم حقیقی ہیں پوری مخلوق کے, اتنی بڑی مخلوق اس میں سلاطین بھی ہیں، بادشاہان بھی ہیں، وزرائے اعظم بھی ہیں، بڑے بڑے سیٹ صاحبان ہیں، بڑے بڑے مل اونر ہیں، بڑے بڑے کنسٹرکشن کمپنیوں کے مالکان ہیں، بڑے بڑے بلڈنگوں کے مالکان ہیں. ان سب کے من میں حقیقی ایک اللہ جل شانہ، اور یہ ہم سارے مل کر کے اس مالک حقیقی کا ایک بھی احسان ادا نہیں کر سکتے، وہ ایسا احسان کرنے والے. بولو بھائی، کر سکتے کہ اللہ آپ نے ہمیں اتنا دے دیا، مکان دے دیا، اتنے اچھے اچھے آپ نے ہمیں کپڑے عطا فرمائے، کھانے کو دیا، یہ دیا وہ دیا، لائیں ہم بھی کچھ آپ کا احسان ادا کریں؟ نہیں کر سکتے نا. جیسے وہ چرواہا جو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ امت کا ہے، وہ کہہ رہا تھا نا کہ اللہ کا آپ مجھے مل جائیں تو میں آپ کو نہلاؤں دھلاؤں، آپ کے سر میں تیل ڈالوں، آپ کی جوئیں نکال دوں، اور آپ کی روغنی روٹی، آپ کو روغنی روٹی کھلاؤں. وہ بھی یہی چیز تھا، وہ بھی یہی، اس کی کیفیت بھی یہی تھی کہ جیسے اللہ نے ہم پر اتنا احسان کیا، مجھے اتنی بکریاں دی ہیں، مجھے یہ دیا ہے، مجھے وہ دیا ہے، تو اس کے دل میں نیت یہی تھی کہ میں اس کا بدلہ چکا ہوں، اس اپنے خالق کی محبت میں اس کا کچھ خدمت کروں. لیکن وہ ایسا احسان کرنے والا ہے، ایسا احسان کرنے والا ہے، ایسا احسان کرنے والا ہے کہ ہم آپ اس کا کوئی احسان ادا نہیں کر سکتے، صرف شکر کر سکتے ہیں، مالک کا صرف شکر کر سکتے ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم، فرمایا کہ بس تم شکر ادا کر لو میرا، میں تمہاری نعمت بڑھا دوں گا، اور میں تم سے صرف شکر چاہتا ہوں، صرف شکر چاہتا ہوں تم سے، تمہاری نعمت میں اور اضافہ کر دوں گا. ولئن کفرتم لئن عذابی لشدید، اور اگر کفر کرو گے، ناشکری کو یہاں کفر سے تعبیر فرمایا، اور میں کرام سے سنا کہ ناشکری کرو گے تو تمہاری نعمت تنگ کر دوں گا، کھینچ لوں گا، کم کر دوں گا. پچھلے بزرگوں سے یہ دعا فرمائی، یا اللہ تقلیل نعمت سے، سلب نعمت سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں. نعمت دی، ناشکری کی وجہ سے چھن گئی، نعمت ملی تھی، ناشکری کی وجہ سے چلی گئی، یا اللہ آپ کے ہم اس سے پناہ چاہتے ہیں. کتنی نعمتیں ہمارے پاس ہوتی ہیں اور ہم اس کو جو ہے اس پہ شکر نہیں ادا کر رہے ہوتے ہیں، ارے بھائی سب کے پاس ہے، اور جب وہ چھن جاتی ہے تب معلوم ہوتا ہے کہ چھن گئی. اللہ نے اتنا مال دیا ہوا تھا، اتنی آرام دیے ہوئے تھے، اتنی ہر طرح کی عافیتیں دی ہوئی تھیں، نوکر چاکر دیے ہوئے تھے، خادمین دیے ہوئے تھے، کارخانے دیے ہوئے تھے، وغیرہ وغیرہ. اب کیا کر رہا ہے؟ گناہ میں استعمال کر رہا ہے، پیسے کو گناہ میں لگا رہا ہے، طاقت کو گناہ میں لگا رہا ہے، نافرمانی میں لگا رہا ہے، نماز چھوڑتا ہے، جماعت چھوڑتا ہے، مسجد چھوڑتا ہے، اور اپنی رنگریلیوں میں لگا ہوا ہے. کوئی پوچھے کہ بھائی آپ کو اللہ نے اتنا کچھ دیا کیا ہے؟ تو کہتا ہے جی کیا کروں، میرے پاس تو گناہ کچھ چل کے آتا ہے، گناہ چل کے آتا ہے میرے پاس، تو میں کدھر جاؤں، میرے پاس حسن کی کمی نہیں ہے، میرے پاس تو لائن لگی ہوئی ہے، میرے پاس نوٹوں کی کمی نہیں ہے، لائن لگی ہوئی ہے، یومیہ اتنی آمدنی ہے، میرے پاس فلاں چیز کی کمی نہیں ہے، یہ لائن لگی ہوئی ہے، میں کیسے نہ خرچ کروں، میں کیسے نہ گناہ میں اپنے آپ کو لگاؤں. ایسے لوگوں کے لیے میں ایک ان کو سوچ دیتا ہوں، ہے نا. اور یہ سوچ ان کی کیا، ہماری بھی سوچ ہونی چاہیے، ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اپنے میرے شیخ کی برکت سے ایک سوچ عطا کی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ گناہ تمہارے پاس چل کے آتا ہے، ہمارے پاس تو کمی نہیں ہے. لوگوں کو گناہ کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، حسن کے حصول کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، ہمیں تو ویسے ہی حاصل ہے، ایک سے بڑھ کر ایک مثلا. تو ان کو سوچ جو دینی ہے وہ یہ سوچ ہے کہ ایک لہجے کے لیے یہ سوچ لو کہ یہ چیز تم ہمیشہ برتو گے یا کبھی چھوٹے گی بھی. بولتے کیوں نہیں بھائی؟ چھوٹے گی، چھوٹے گی نا بھائی، ابھی نہیں چھوٹے گی، 10 سال بعد چھوٹے گی، دس سال بعد نہیں چھوٹے گی، بیس سال بعد چھوٹے گی، چھوٹے گی پر چھوٹے گی، ہے نا. اس وقت کا جو چھوٹنا ہے وہ زبردستی کا چھوٹنا ہے، مجبوری کا چھوٹنا ہے، قضا آئے گی اور گردن دبوچ رہے گی. اب تم چاہو گے کہ میں یہ نہ چھوڑوں، لیکن تمہیں چھڑوا لیا جائے گا، چھڑوا لیا جائے گا. کوئی دنیا کی طاقت تمہیں اس سے روک نہیں، تمہیں اس سے بچا نہیں سکتی اس چھوٹنے سے، اور قضا لے جائے گی تمہیں حسرت کے ساتھ، حسرت کے ساتھ لے جائے گی. تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اس چھڑانے سے پہلے پہلے خود ہی چھوڑ دو؟ اس سے بہتر ہے نا یہ. چھوٹنا تو ہے بھائی، یہ تو مت اس گمان میں مت رہنا کہ نہیں چھوٹے گی. سب کو چھڑا کے لے گئی، بڑے بڑے جو دنیا، جنہیں دنیا پوری دنیا کی بادشاہت ملی، چند ایک بادشاہ گزرے ہیں اس سے. مسلمانوں میں حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام، اور اس طرح سے کفار میں بھی ایک آدھ تھا جسے پوری دنیا کی بادشاہ لی، پوری دنیا کی بادشاہت. لیکن حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کی تو بادشاہت ہی الگ تھی، انہیں تو جنات پر بھی بادشاہت ملی، ہوا پر بھی بادشاہت ملی، ان کا تو خیر ثانی نہیں تھا. لیکن ویسے کہنے کو انہیں بھی پوری دنیا کی بادشاہت ملی، اور جو کافر کوئی بادشاہ گزرا اس کو بھی پوری دنیا کی بادشاہت ملی، لیکن خالی ہاتھ چلا گیا. خالی ہاتھ گیا کہ نہیں گیا؟ کچھ لے کے گیا دنیا سے؟ کہ پانی لے کے چلا گیا کہ پانی کم ہو گیا دنیا میں؟ یا مٹی کوئی ٹکڑا لے کے چلا گیا کہ ایک بر اعظم ساتھ لے گیا؟ نہیں لے گیا، سب یہی چھوڑ کے گیا، ہیرے جواہرات بھی یہی چھوڑ کے گیا، کچھ بھی نہیں لے گیا اپنے ساتھ. تو جب وہ کچھ نہیں لے گئے، پوری دنیا کی جن کے بادشاہت تھی بھائی، تو پھر تم کیا لے جاؤ گے؟ تم بھی سب یہی چھوڑ کے جاؤ گے؟ تو جب یہ سوچ لو، ابھی سے یہ سوچ لو کہ جب یہ چھوڑ کے جانا ہے مجھے، اور اس وقت مجھے زبردستی جانا پڑے گا، تو کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ میں آج ہی چھوڑ دوں، تاکہ اس وقت شوق سے اور آسانی سے چلا جاؤں. دیکھو جگر مراد آبادی آل انڈیا شاعر تھے نا، رحمت اللہ علیہ، شراب چھوڑی، کمی تھی کوئی؟ کوئی کمی نہیں تھی. ایک اللہ والے کے پاس پہنچ گئے، سچے اللہ والے کے پاس، کون؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ. حضرت کی صحبت میں بیٹھے اور دل میں آئی چھوڑ دو. برسوں کے شرابی اور اتنا پینے والے کہ ان کو اٹھا کر اسٹیج پہ بٹھایا جاتا تھا، خود بیٹھ نہیں سکتے تھے، اتنے نشے میں دھت رہتے تھے، لیکن ایک اللہ والے کی توجہ سے، صحبت سے دل میں آگے چھوڑ دو، اور ٹھان لیا کہ چھوڑ دیں گے. بار بار سنتے رہتے ہیں نا واقعہ، بیمار پڑ گئے، ڈاکٹروں کا پینل آ گیا، ڈاکٹر آ گئے کہ بھائی آپ پیئے نہیں تو آپ مر جائیں گے. تو کیا جواب دیا؟ یہی پوچھا کتنا جیوں گا؟ کہا بھائی اتنا جی لیں گے، کچھ چار پانچ سال بتا دیا ان کو. تو کہا اتنا جی کے بھی تو مروں گا نا، تو اتنا جی کے جب مروں گا، پیتا پیتا مروں گا تو نافرمان مروں گا، اور ابھی مر جاؤں گا تو فرما بردار مر جاؤں گا. تو یہاں بھی تو یہی بات ہے نا بھائی، ان کے پاس کمی نہیں تھی شراب کی، لیکن اللہ کے لیے چھوڑ دیا تو کیا ہوا؟ پھر جی گئے، پھر مرے نہیں، اللہ نے زندگی بڑھا دی، زندگی مل گئی، اور پھر پتہ نہیں کتنے برس رہے، حج بھی کیا، داڑھی بھی رکھی. تو تم بھی کیوں نہیں چھوڑ دیتے ہو؟ ہے بھائی، تمہیں اللہ نے مال دیا، اسباب دیے، سہولیات دی، وسائل دیے، سب کچھ دیا گناہ کرنے کے، لیکن آج ٹھان لو کہ نہیں بھائی، ہم ایک دن تو چھوٹنا ہی ہے نا، آج چھوڑ دیتے ہیں. آج جب چھوڑیں گے، اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ ابد الآباد کی یہ نعمتیں عطا فرما دیں گے. اور جب چھوڑیں گے زبردستی، تو آگے کچھ بھی نہیں ملنے کا، آگے کچھ بھی نہیں ملنے کا، پکڑ ہی پکڑ ہے. پھر وہاں سے شروع ہو گئی پٹائی، وہاں سے شروع ہو گیا عذاب، وہاں ہو گئی ڈھیل ختم، رسی ہو گئی ٹائٹ، اب جو ہے عذاب شروع ہو جائے گا. اور ابھی تھوڑے دنوں پہلے چھوڑ دو، کسی کو کیا پتا ہے بھائی، اگلے لمحے کا نہیں پتا ہے. تمہارے پاس سال ہے، دو سال ہے، تین سال ہے، چھ مہینے، ایک مہینہ، ایک ہفتہ ہے، دن ہے. اگر ابھی نیت کر لی کہ نہیں چھوڑ دینا ہے مجھے، اللہ کے لیے مجھے چھوڑ دینا ہے، تو کیا ہوگا کہ چاہے دن ملے، چاہے ہفتے ملے، چاہے مہینے ملے، لیکن وہاں کا وہی عبدالآباد کا ملنا ملے گا، بولو سستا سودا ہے؟ سودا سستا ہے کہ مہنگا ہے؟ سستا ہے نا بھائی، چند دن دن کی محنت پہ تم پتہ عبدالآباد کی دولت مل رہی ہے، اور وہ جو ہے تم کاؤنٹ کر رہے ہو کہ میں تو ابھی جوان ہوں اور میری عمر ابھی مثلا 50 سال ہے، 70 سال تو جی لوں گا میں، یہ تمہاری سوچ ہے کہ 70 سال تک جیوں گا میں اور صحت مند رہوں گا میں، کچھ پتا کچھ بھی نہیں ہے نا، یہ تمہاری صرف سوچ ہے، عقل کا فطور ہے، اور تم اس آسرے پہ عبدالآباد کی زندگی کو خراب کر رہے ہو، عبدالآباد کے نقصان کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو، کیونکہ اگر یہ کرتے کرتے مرو گے تو پھر عذاب شروع ہو جائے گا، بغیر توبہ کے مرے تو پھر عذاب شروع ہوگا، عذاب الہی شروع ہوگا اور اس کی کوئی انتہا نہیں، اور توبہ کر لی چاہے وہ چند ہی دن کی، دیکھو نا بعض صحابہ ایسے ہیں نا کہ ابھی آئے کلمہ پڑھا اور جنگ میں چلے گئے، کیا ہوا؟ شہید ہو گئے، عمل کچھ نہیں کیا ہے، صرف کلمہ پڑھا تھا، کوئی نماز نہیں، ایک نماز بھی نہیں، تو بولو جنتی ہے کہ نہیں ہے؟ جنت کی ساری نعمتیں ہیں کہ نہیں ہیں ان کے لیے؟ ساری نعمتیں، جنت الفردوس، آزر سلم کا ساتھ سب ملے گا صرف کلمے کی برکت سے، تو ایسے ہی ہمیں کیا معلوم کہ ہم پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہمیں تمہارے پاس تو اتنا مال ہے اور ہم تو بھائی ہمیں کوئی بیماری بھی ہو گئی تو ہم تو فلاں جگہ جا کے علاج کرا لیں گے، ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے، ایک سے ایک ڈاکٹر ہمارے خدمت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، صرف شیطانی سوچ ہے یہ، جب اجل آتا ہے تو بڑے سے بڑے قلعے بیکار ہو جاتے ہیں، ایک بادشاہ کا واقعہ آتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ایک قلعے میں بند کر لیا، ہے نا، کہ میں وہ ملک وہ موت آئیں گے ہی نہیں، تو کیا وہ بچ گیا؟ آج موجود ہے کیا وہ؟ گیا کہ نہیں گیا دنیا سے؟ گیا، غضبناک ہوئے فرشتے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ٹرین میں سوار ہوئے، ایک جنٹل مین، اس زمانے میں کتے پالنے کا رواج پیدا ہو گیا تھا، لوگ کتا ساتھ رکھتے تھے، انگریز کی نقالی میں تھے، مسلمان جنٹل مین بنے ہوئے تھے، انگریز کی شکل اختیار کیے ہوئے اور کتا ساتھ میں، تو کوئی بات نکلی تو فرمایا حضرت نے فرمایا حضرت کسی خادم نے فرمایا کہ بھائی جہاں کتا ہوتا ہے وہاں فرشتے نہیں آتے، تو اب وہ صاحب جو ہے اپنی سبکی مٹانے کے لیے کہتے ہیں اچھا جبھی تو میں کتا ساتھ رکھتا ہوں کہ فرشتہ نہیں آئے گا، میری روح بھی قبض نہیں ہوگی، اب اپنے تہیں تو بڑا 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 کمال کر دیا انہوں نے، بڑا اعلیٰ جواب دے دیا، ہے نا، اپنے تہیں بڑا اعلیٰ جواب دے دیا، خاموش کرا دیا، حضرت نے فرمایا کہ جو اس کتے کی روح قبض کرے گا وہی تیری بھی روح قبض کرے گا، کتا بھی تو روح قبض ہوگا نا، کتے کی، تو کیا تو یہی چاہتا ہے کہ جو کتے کی روح قبض کرے وہی تیری بھی کرے؟ تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ کہیں چھپ جائے کہیں ہو جائے، یہ خیالی خولی باتیں ہیں، اپنے وقت پہ وہ چیز آئے گی، تو ہم آج توبہ کر لیں، اللہ نے ہمیں جتنی نعمتیں دی ہیں، جتنا ہمیں دولت دی ہے، جتنا ہمارا ہمیں عہدہ دیا ہے، جتنا ہمیں کارخانے دیے ہیں، ٹھیک ہے، شکر ادا کرو بھائی، اور اس نعمت کو اللہ کے کام میں لگا دو، اب اس جوانی کو حضرت والا ہی فرماتے تھے نا بھائی کہ اللہ کے راہ میں قربان کر دو، جب اس جوانی کو فدا کر دو، مولا کے لیے فدا کر دو، مولا پہ فدا کر دو، اور وہ مولا پہ فدا کرنا یہی ہے کہ گناہ سے رک جاؤ، مولا یہی چاہتے ہیں تم سے، انہوں نے تمہیں ساری نعمتیں دی ہیں، تم سے کچھ مطالبہ نہیں، بس صرف ایک مطالبہ کہ گناہ نہ کرو، ہے نا، تم اس کے شکر گزار بندوں میں شمار ہو جائے گیا، اور اصل شکر یہی ہے، اصل شکر یہی ہے، زبانی شکر تو ہے الحمدللہ یا اللہ آپ کا شکر ہے، یہ ہے زبانی، اور قلبی اور حالی شکر کیا ہے؟ گناہ سے کچھ چھوڑ دینا، نافرمانی کو چھوڑ دینا، یہ اصلی قلبی اور حالی شکر ہے، اللہ کا ہم سے مطالبہ یہ، تو حضرت فرماتے تھے بھائی دیکھو جوانی اللہ پہ فدا کر دو، کیا فدا کر دو؟ یہی گناہ چھوڑ دو، یہ قلب یہ دل اللہ کو دے دو، کسی حسین کو مت دو، کسی عہدے کو مت دو، ناجائز حرام کو مت دو، ہے نا، دل کو بولو کہ یا اللہ جو آپ کہیں گے انشاءاللہ ہم وہ کریں گے، اور غلطی ہو جائے گی توبہ کریں گے، دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم کر ہی لیں گے، لیکن یا اللہ ہم کمزور ہیں، اگر ہم سے غلطی ہوگی پھر آئیں گے آپ ہی کے در پہ، توبہ کریں گے، لیکن کریں گے نہیں انشاءاللہ، ہم ابھی تو ارادہ کرتے ہیں کہ نہیں کریں گے، لیکن اگر غلطی سے ہو جائے گا تو پھر توبہ کریں گے. بیعت میں یہ الفاظ دلواتے ہیں ہمارے مشائخ، یہی دلوات، توبہ کی ہم نے کفر سے، شرک سے، بدعت سے، نماز چھوڑنے سے، غیبت کرنے سے، چغلی کرنے سے، فلا فلا سے، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما لیجیے. ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، رشوت نہیں لیں گے، غیبت نہیں کریں گے وغیرہ، اور کوئی گناہ نہیں کریں گے، لیکن اگر غلطی سے ہو جائے گا تو فوراً توبہ کریں گے. بس توبہ کریں گے کہ اللہ غلطی سے ہو جائے گا پھر توبہ کریں گے، پھر لگ جائیں گے لائن، پھر غلطی ہو جائے گی پھر توبہ کریں گے، نہ توبہ کرنا چھوڑیں گے، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ بیڑا پار کر دیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو نفس و شیطان کے حملوں سے ہماری حفاظت فرما دے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمیں خواب غفلت سے جاگنے کی توفیق عطا فرما دے. جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ ہم سب کو باعمل بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا علی سیدنا محمد مبارک وسلم، اللہم انت السلام کے السلام تبارک تیاز الجلال والاکرام، اللہم عینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انا نسالك من خير ما سالك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوه الا بالله. آمین آمین آمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحابه أجمعين برحمتك يا رب.